بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صلوات على محمد وعلى آله. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد
اللہم صلی علی محمد
وآل محمد. برادران عزیز، سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری نشست ہے اور شرف کی مناسبت بھی میرے پیش نظر ہے. جو آیت میں آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا اور ظاہر ہے کہ اتباع رسول میں ساری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس طرح سے خدا سے مناجات کرے. قل اللہم، کہ کہہ دیجئے کہ اللہم اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، مالک الملک، ملک کا مالک تو ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہے ملک کو چھین لے، ملک سے محروم کر دے، وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، سارا خیر تیرے دست قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کل بھی میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ قرآن مجید کی مظلوم آیتوں کی فہرست مرتب کریں تو شاید سب سے اوپر آپ کو اسی آیت کو رکھنا پڑے گا، کہ اس آیت سے مغالطہ دینے والے افراد میں یزید بھی شامل ہیں. کل اس پر کافی تفصیلی بات ہوئی کہ یزید نے ایک طرف انکار کیا کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو دربار میں یزید بھی پیش کر رہا ہے. تو ظاہر ہے طنز کے طور پر، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ٹانٹنگ ہے، کہ کسی طریقے سے ٹیز کیا جائے کہ یہی وہ وہی ہے کہ جس کے تم دعوے دار ہو، تو ذرا دیکھ لو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کتاب کے اندر کیا بیان ہوا ہے. یہی بیان ہوا ہے کہ ملک کا مالک تو وہ ہے، تو دل ملک من تشاء، جس کو چاہے وہ ملک عطا کرے، تو دیکھو کہ اس نے کس کو ملک عطا کیا. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہے وہ ملک سے محروم کر دے، تو تم خود دیکھ لو کہ تم کو محروم کر دیا، تخت پر میں بیٹھا ہوں، تاج پر تو میں بیٹھا ہوں. تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاج اور تخت مرضی پروردگار کے ماتحت ہے اور اس نے مجھے عطا کیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے اور تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. تو دیکھ لو کہ جو اسیر ہے وہ ذلیل ہے، اور جس نے اسیر کیا ہے وہ صاحب عزت ہے. میں اکثر اس فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر واقعاً یہ منطق درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ غلط ہوتا ہی نہیں، پھر اس دنیا کے اندر کچھ غلط نہیں ہوتا، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. جیسے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ظالم ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا، وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی عزت کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو پھر وہ مظلوم تھوڑی ہے، پروردگار عالم نے اس کو ذلیل کر دیا. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے پیمانے ہی غلط ہو گئے، کہ جو ہمیں دوسری آیتوں کے اندر ملتے ہیں کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقویٰ میں زیادہ ہے. پھر تو تقویٰ کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ تو پھر نیچے کی فلاسفی ہے کہ غریب کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو دو جوتے اور مارو، اس کو اور زمین سے لگا دو. اس لیے کہ اس کا تو پھر آسان سا مطلب یہ ہوگا کہ مال حرام سے ہی صحیح، مگر محل بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، ولاج تعمیر کرو، اور پھر ایک بڑی تختی لگانا مت بھولو کہ ہاضا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو شامل حال ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے مجھے عزت دینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ ہے، جو محل ہے، یہ کاف، یہ جو بلند پیلیسز جو میں نے بنا لی ہیں، تو یہ مرضی پروردگار کے مطابق ہوا ہے. تو مرضی خدا کے خلاف پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے مرضی پروردگار کے مطابق ہی ہوتا ہے. یعنی یہاں پر سب سے بڑا کنفیوژن یہ ہے کہ انہوں نے مہلت پروردگار کو مرضی پروردگار سمجھ لیا. پروردگار پروردگار کی طرف سے دی گئی مہلت پروردگار کی رضایت کی دلیل نہیں ہے. مقتول تو اپنی تمام تر ایفرٹس کے بعد اپنی تمام تر کوششوں کے بعد, حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے ایک مرتبہ کہا تھا, بڑا کمال کا جملہ تھا, وہ فرمانے لگے کہ مقتول کو تو اس بات کا حق ہے, سرنڈر وہ نہ کرے, سبمٹ وہ نہ کرے, گیو ان وہ نہ کرے, بھرپور مقابلہ کرنے کے بعد اگر وہ مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جاتا ہے تو مقتول کو تو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ رضاء پروردگار یہ تھی, مگر قاتل کو یہ حق نہیں ملے. قاتل اپنے جرم کے ساتھ ایکسپوز کیا جائے گا. اور آپ تمام تر اس داستان کربلا کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ ایک نسبت پروردگار کی طرف ہے اور ایک نسبت مجرم کی طرف ہے. جب مجرم کی طرف نسبت ہوتی ہے تو جرم کی نسبت ہوتی ہے, اور جب پروردگار کی طرف نسبت ہوتی ہے تو رضایت کی نسبت ہوتی ہے. ہمیں ایک ہی واقعے کے اندر دو جملے نظر آتے ہیں کہ رضاً بقضائک وتسلیماً لامرک, کہ اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں, تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. اس وقت جملہ آتا ہے زبان پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. مگر جب منزل آتی ہے مجرم کو ایکسپوز کرنے کی تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جاتی. آپ ذرا غور فرمائیے, وہی جناب زینب آپ دیکھ ڈالیے کہ جب مقتل میں آئیں گی تو مسائل بھی پڑھ رہا ہوں, منزل مسائل سے میں دور ہوں, مگر ذرا غور فرمائیے کہ جب وہ مقتل میں آئیں گی اور لاشا حسین ہاتھوں پر اٹھائیں گی تو پروردگار کو مخاطب کرنے کا انداز کیا ہے. اللہم تقبل منا حاضر قربان, اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. واہ, یعنی یہ جناب زینب کا حوصلہ ہے, مقتل میں آنا حوصلہ ہے, مقتل میں آ کے لاش حسین کو ہاتھوں پر اٹھانا حوصلہ ہے, اور پھر ہاتھوں پر اٹھا کر خدا کو مخاطب کر کے مناجات کے یہ جملے کہتے, یہ تو واقعاً عزم حیدری ہے جو جناب زینب کی زبان پر لفظوں میں آ گیا کہ اللہم تقبل منا حاضر قربان. آپ دیکھ ڈالیے کہ ابن زیاد کے دربار کے اندر گفتگو کیا ہو. ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, یعنی یہ غور طلب ہے یہ مکالمہ, کہ ابن زیاد کی طرف سے جملہ یاد ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, اور جناب زینب کہتے ہیں اگر خدا کی بات کرتے ہو تو ما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ پروردگار کے ایک نظام اور ایک منصوبے کا حصہ کہ جس میں پروردگار نے چاہا کہ اگر جب ایسے حالات ہوں تو اس خاص موقع پر آل محمد کی قربانی دیں نمائندگی پروردگار میں, میں شرف پر پروردگار کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کمال نہیں, مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ابن زیاد اور یزید یہ سب بریو ذمہ ہو گئے؟ پتا نہیں سر, اس موقع پر جناب زینب مجرم تم ہو, تمہارے جرائم کو ایکسپوز کیا جائے گا. اسی دربار ابن زیاد کے اندر آپ دیکھ ڈالیے کہ جب ابن زیاد نے چوتھے امام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تمہارا نام کیا, تو چوتھے امام نے کہا میرا نام علی ہے. امام کا جملہ میرا نام علی ہے, کہا علی وہ نہیں تھا کہ جس کو کربلا کے میدان میں خدا نے قتل کروا دیا؟ علی اکبر کی طرف ریفر کر رہا ہے ابن زیاد, کہہ رہا ہے علی وہ نہیں تھا, حسین کا بیٹا علی, کہ جس کو کربلا کے میدان میں خدا نے قتل کروا دیا. خدا کی طرف نسبت, خدا نے قتل کروا دیا. تو چوتھے امام نے کہا کہ میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا کہ جسے کربلا میں تیرے ساتھیوں نے قتل کروا, خدا نے قتل کروا دیا. امام کہتے ہیں تیرے ساتھیوں نے, تیرے سپاہیوں نے قتل کروا دیا. اس نے کہا کہ نہیں, بلکہ خدا نے قتل کروایا. تو اب چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ اب چوتھے امام کہتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, کہ جب وقت آخر آتا ہے تو روح تو حکم خدا ہی سے قبض ہوتی ہے, مگر مجرم اپنے جرم سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور فرمائیے گا کہ کس طریقے سے اس پورے نظام کو اس موقع پر چوتھے امام نے ایکسپلین کیا ہے اور ایلیبریٹ کیا ہے, کس طرح سے سمجھا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ایک محدود اختیار دیا ہے, اس محدود اختیار میں رہتے ہوئے کون اس کو مس یوز کرتا ہے, जब मिसयूज करता है तो वो क्या चाह रहा होता है, वो चाह यही रहा होता है कि खुदा को शिकस्त दे। परवरदिगार आलम ने अपने उस मंसूबे में अपने कुछ नुमाइंदों को रख कर उनके जिम्मे कुछ फराइज रखे होते हैं कि जब वो मुजरिम इस तरह की कोशिश करें तो तुम्हें मैदान अमल में आकर खुदा की नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए कुर्बानी देंगे। वो कुर्बानियां देने के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे, बस उम्मीद से काम नहीं लेंगे। यानी आप अगर देखें तो परवरदिगार के मंसूबे में है कि अगर कभी नमरूद आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, अगर कभी फिरौन आए तो मूसा अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, कभी अगर अबू लहब और अबू जहल आए तो मुस्तफ़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, और फिर बाद में वो सिलसिला अगर कोई आगे बढ़ता है तो मुर्तजा मौजूद हो, मुस्तफ़ा मौजूद हो, सैयद शहदा मौजूद हो। आपने गौर फरमाया बिरादर ने अजीज कि ये परवरदिगार आलम का मनसूबा है कि जिसके अंदर कुछ लोगों को दावत दी गई है कि तुम खुद से उठो, और तुम उठो ना उठो जिनको खुदा ने मुंतखब किया है वो कुर्बानी में कहीं भी कमी नहीं करेंगे। लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने उस फरीजे को समझे और उसके मुताबिक अमल करे, लेकिन अगर वो कहीं कोताही करेंगे तो क्या परवरदिगार का नुमाइंदा वो भी कमी करेगा? नामुमकिन, कतअन कमी नहीं करेगा। लिहाजा हम देखते हैं कि भरपूर कुर्बानियां दी गई। अब बरादरान अजीज इसको थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब परवरदिगार आलम का जो मंसूबा है उसने तो बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता तकमील तक पहुंचना है, ये बात जहन में रखिएगा। यानी खासतौर पर मैं अपने नौजवान दोस्तों को मुतवज्जे करना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम को इस किस्म का कोई खौफ नहीं है कि उसकी स्कीम नाकाम हो जाए, खुदावंद मुताल को इस किस्म का कोई खौफ नहीं। जैसे कि परवरदिगार आलम अपना तारुफ ये करवाता है अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसको वो चाहेगा मुल्क देगा, जिसको वो चाहेगा इज्जत देगा, जिसको वो चाहेगा जलील कर देगा। हाँ, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम समझो कि खुदा के नज़दीक इज्जत का मायार क्या है, खुदा के नज़दीक जिल्लत का मायार क्या है। परवरदिगार आलम के नज़दीक सिर्फ महल का होना इज्जत का मायार नहीं है, खुदा के नज़दीक वो मजदूर ज्यादा इज्जत वाला है कि जो माल हलाल कमाने के बाद फुटपाथ पर ईंट को तकिया बनाकर सो जाता है। अगर कोई शख्स कहे कि नहीं इज्जत को मायार तो ये है कि उसका महल बड़ा होना चाहिए, तो ये फिर आपका बनाया हुआ मायार इज्जत है, परवरदिगार का कायम करना मायार इज्जत ये नहीं है। परवरदिगार आलम के नज़दीक मायार इज्जत कुछ और है, वरना तो पेबंद लगे हुए कपड़ों के साथ अमीरुल मोमिनीन को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? फिर तो उसके बाद पैगंबर अकरम का वो जुमला, उसको आप कहाँ पर प्लेस करेंगे कि अल फख्र व फखरी, कि मेरा फख्र मेरे लिए बाइस फख्र, ये फख्र मेरे लिए बाइस फख्र। लेकिन अगर फकत आप दुनियादारी के मयारात को देखें तो फिर तो उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि जितने फकीर हैं वो सारे के सारे जलील हैं, जितने मजलूम हैं वो सारे के सारे जलील हैं। फिर तो उसका मतलब ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब आरे से चीर दिया गया तो फिर आरे से नहीं चीरा गया, उनको जलील कर दिया गया। याहिया अलैहिस्सलाम का सर काट कर अगर एक जने बदकार के पास हदीयतन और तोहफतन पेश किया गया तो क्या ये माना जाए कि वो जने बदकार बहुत साहिब इज्जत है, और ये जनाब याहिया अलैहिस्सलाम जिनका सर काट कर उसके सामने पेश किया गया वो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक निगाह परवरदिगार में जलील हो गए। अगर वहां पर कटा हुआ सर इज्जत के साथ है तो याद रखिएगा कूफा और शाम के बाजारों में भी अगर नेजे की यानी पर कोई सर नजर आता है तो वो सर बुलंद है, वो खुदा के नजदीक जलील नहीं है। उस मयार को समझने की जरूरत है कि परवरदिगार आलम के नजदीक इज्जत और जिल्लत का मयार क्या है। खुदा वंद मुताल के मयारात अपने, और खुदा को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वक्त हाथ से निकल जाएगा, जो खाले के जमानो मकान हो उसको इस बात का कभी खौफ नहीं हो सकता। ये तो हमारा और आपका मसला हो सकता है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, ये जमाना गुजर रहा है और इंसान के खसारे में होने का ऐलान कर रहा है, मगर क्या परवरदिगार को इस किस्म का कोई खौफ है? खुदावंद मुताल का एक मंसूबा है, उस मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया की तकमील होगी, और तकमील होनी है अदल इंसाफ पर। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलव करहल मुश्रिकून, आखिर वो मतलब, आखिर वो मामला, आखिर वो मकसूद हासिल हो जाएगा कि जिसमें ये दीन गालिब आएगा तमाम अदियान बातिला पर, चाहे ये बात मुशरिकीन को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे। यमलउल अर्द किस्तम व अदला कम मुलअत जुर्मम व जौरा, पैगंबर अकरम की ताबीर में तो वो आने वाला बहरहाल जमीन को अदल इंसाफ से वैसे भर देगा कि जैसे वो जुर्म जौर से भरी होगी। अभी क्यों नहीं, का आहिस्ता आहिस्ता होगा, ग्रेजुअली होगा, बिट बाई बिट होगा, तदरीजन होगा, हर एक ने अपना हिस्सा डालना है और चले जाना है। वो जो आखिर में काम होना है उसके लिए अपना अपना हिस्सा डालो और ये दुनिया से चले जाओ। एक तमहीद हो, एक मुकदमा हो। याद रखिएगा पैगंबर अकरम की रिसालत भी उस आखिरी नतीजे के लिए एक मुकदमे की हैसियत रखती है। पैगंबर अकरम की नुमाइंदगी ही में उस आखिरी आने वाले ने उस काम को अंजाम दिया। जो कुछ मौला कायनात ने किया वो भी उस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया। जो इमाम हसन ने किया उस काम को आगे बढ़ाया। सैयदुल शहदा ने जो काम किया उस काम को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि तफकीक हो गई, तफरीक हो गई, डिस्टिंग्विश कर दिया गया, वाज़े तौर पर बता दिया गया कि दीन है क्या, ये समझा दिया गया ताकि लोगों के लिए हर जमाने में पहचानना आसान हो जाए और उसके मुताबिक वो अपना हिस्सा डाल सके। ताकि अगर पता ही ना होगा तो आप मुझे बताइए कि उसके बाद कोई हिस्सा अपना डालेगा तो कहाँ डालेगा, तो उसे अंदाजा हो सके। हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद जैसी किताब के जरिए से बहुत कुछ वाज़े किया, पैगंबर अकरम के जरिए से बहुत कुछ वाज़े किया और फिर उसके बाद इन्हराफात के एक सिलसिले को हमारे सामने रखा गया। ये भी इन्हराफ है, ये भी इन्हराफ है, ये भी इन्हराफ है, ये भी इन्हराफ है, जिसकी तरफ मैंने कल आपकी खिदमत में गुजारिश की कि कैसा इन्हराफ है कि जिन्होंने पैगंबर अकरम का जितना ज्यादा साथ दिया उतना ही ज्यादा लेग खोली, उतनी ही ज्यादा करेक्टर असैसिनेशन, उतनी ही ज्यादा किरदार कोशी उनकी हुई। जनाब अबू तालिब के कजिए में हमें यही नजर आता है, जनाब खदीजा के कजिए में हमें यही नजर आता है, मौलाए कायनात के मामले में हमें यही नजर आता है। इसी तरीके से सहाबाए कराम में भी वो अफरा कि जो जितना ज्यादा प्रो अहले बैत है उतना ही ज्यादा उनको मार्जिनलाइज किया गया, उतना ही ज्यादा उन्हें दीवार से लगाया गया। आप जनाब अबू ज़र का कजिया देख लें, कल मैंने एक नाम लिया था आपके सामने, जनाब अबू दुजाना अंसारी, उनका कजिया देख लें, सबका देख लें। परवरदिगार आलम ने जो जो इस्तेलाहात इस्तेमाल की आपको नजर आया कि उन इस्तेलाहात को मिसयूज किया गया। परवरदिगार आलम कहे तू तिल मुल्क मन तशा, कहो कि मुल्क तू जिसको चाहेगा अता करेगा। उन्होंने कहा कि देख लो मुल्क हमको दिया गया, यानी उन्होंने ये समझा कि मुल्क से मुराद ये कि जो आकर कब्जा कर ले उसके मुल्क को परवरदिगार आलम की तरफ से सनद मिले। अगर बरादरान अजीज ऐसा है तो हमें तो इस कायनात और इस दुनिया के अंदर खुदा होने के दावेदार भी नजर आते, तो फिर तो मान लिया जाए कि जब फिरौन ये कहता है कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब आला हूं, तो फिर मानिए कि जो ये काम कर रहा है वो मर्जी परवरदिगार के मुताबिक कर रहा है। क्या नबुवत के झूठे दावेदार पैदा नहीं हुए, तो फिर मानिए कि अगर उन्होंने दावे नबुवत किया है तो वो भी मर्जी परवरदिगार के मानते हैं। क्या सिर्फ दावों की बुनियाद पर किसी की बात को कबूल करके उसे परवरदिगार आलम की मर्जी का नाम देना जस्टिफाइबल है? क्या इस बात की गुंजाइश है कि उसको जस्टिफाई किया जा सके? आप देखेंगे, एक तरफ पैगंबर अकरम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल, चैलेंज कर दिया गया नहीं है। पैगंबर अकरम ने साबित किया कुरान के मौजजे के जरिए से, दीगर मौजजात के जरिए से। फिर हमने कुरान मजीद को खोला तो परवरदिगार आलम ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। आप देख डालिए इन्हराफात का पूरा सिलसिला हमारे सामने आता है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो, यही है ना। और पैगंबर अकरम इस दुनिया से जा रहे हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कागज और कलम ले आओ, इताअत की गई। क्या कहा गया? मैं तो आपके सामने इन्हराफात के एक सिलसिले को पेश करना चाह रहा हूं कि कुरान कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबा ने अम्र की इताअत की। क्या अल्लाह के रसूल की इताअत की गई? पैगंबर अकरम कह रहे हैं मेरे लिए कागज और कलम लेकर आओ, मैं वो तहरीर लिख दूंगी जिसके बाद तुम गुमराह ना होंगे। क्या इताअत पैगंबर की गई? नहीं की गई। पैगंबर अकरम की इताअत नहीं की गई। क्या कहकर नहीं की गई? हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब बहुत काफी है, हमें अल्लाह के रसूल की जरूरत नहीं है। वो सारी आयतें कहाँ गई? एक आयत तो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, वो सारी आयतें कहाँ चली गई? ये जो उसी कुरान के अंदर मौजूद है जहां परवरदिगार आलम ये कहता है कि अलिफ लाम रा सूरह इब्राहिम की पहली आयत, किताबुन अनज़लनाहु इलैका, ये किताब है कि जिसको हमने आप पर नाजिल किया, लितुख़रिजन्नास मिनज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। हमने किताब को इसलिए नाजिल नहीं किया कि हस्बुना किताब अल्लाह का नारा लगाकर रसूल अल्लाह को अलग कर दिया जाए, इसलिए हमने किताब को नाजिल नहीं किया। हमने किताब को इसलिए नाजिल किया लितुख़रिजन्नास, کہ کتاب بطور متن رہے اور ایگزیکیوٹ نہ بھی کرے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. کس کے حکم سے یہ کام آپ انجام دے رہے ہیں؟ باذن ربہم, ان کے رب کے اذن اور اجازت سے. الی صراط العزیز الحمید, اس خدا کے راستے کی طرف آپ لے کر آئیے جو حمید بھی ہے اور عزیز بھی ہے, صاحب عزت بھی ہے, زبردست ہے, شکست ناپذیر ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے. آپ اور فرمائیے, یہ ساری آیتیں اسی کتاب میں نہیں, اسی کتاب میں ہیں کہ جس کو کہا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ, اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو بائی پاس کیا جا رہا ہے, پیغمبر اکرم کا انکار کیا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد مسند حکومت پر آ جاتے ہیں, اور جب مسند حکومت پر آتے ہیں اور بیٹی کو محروم کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا پیش کیا جاتا ہے؟ جو کچھ دیر پہلے کہہ چکے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی, جب کتاب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر تو آیتیں موجود ہیں کہ ورثہ سلیمان و داؤد, کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے, اس میں تو مل گیا کہ زکریا علیہ السلام خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے ایک وارث عطا کر, یعنی سونی جو میرا وارث بنے, میرا بیٹا ہو جو میرا وارث قرار پائے, آل یعقوب کا وارث قرار پائے. جناب سیدہ نے وہی آیتیں قرآن مجید سے نکال نکال کر پیش کی, اور سامنے سے کیا پیش کیا گیا؟ جو پہلے کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ, وہ کتاب خدا سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے, تو پھر آسان سا نسخہ کیا ہے؟ آسان سا حل یہ ہے کہ پچھلی بات کو بھول جاؤ اور ایک مرتبہ فیبریکیٹ کرو ایک حدیث کو کہ بھائی ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, کہ ہم گروہ انبیاء. دیکھیے جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے پھر اس کا حافظہ نہیں ہوتا, گورا حافظ نہ باشا, جو جھوٹ بولنے والا ہے پھر اس کا حافظہ نہیں ہوتا. جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, انہوں نے کتاب خدا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پر پیغمبر اکرم کی حدیث کا سہارا لیا, مگر جب اس کو فیبریکیٹ کر رہے تھے تو پھر بھول گئے. کیا بھول گئے؟ انہوں نے صرف پیغمبر اکرم کی طرف نسبت نہیں دی, انہوں نے کہا پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہے کہ صرف میں نہیں, ہم گروہ انبیاء, یعنی انبیاء میں اولین سے لے کر آخرین تک یہ کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا, لانا دس بلا نورس, نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ ہم وارث بناتے ہیں, ماں ترک نہ ہو صدقہ, ہم جو چھوڑ کر چلے جائیں وہ صدقہ ہے. یعنی بالکل عوامی زبان میں کہوں کہ جو میرا مال ہے وہ تمہارے باپ کا مال ہے, معذرت کے ساتھ, جو استعمال کرنا چاہے استعمال کریں, بس میری اولاد کو نہیں ملنا چاہیے, باقی جس کو جس طریقے سے اسے لوٹنا ہے وہ لوٹے. آپ نے غور فرمایا, وہ پہلا انحراف, یہ دوسرا انحراف. پہلا انحراف کے جس کے اندر سنت رسول کی نفی, دوسرا انحراف کہ جس میں سنت رسول کو پریزنٹ کیا جائے فیبریکیشن کے ساتھ, اس طرح کے قرآن کے ساتھ وہ متصادم ہو جائے. جناب سیدہ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, میرے بابا کوئی بات قرآن کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. کیا میرے بابا قرآن کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے, وہ قرآن کی تشریح تفسیر ایلوبریشن کے لیے آئے ہیں, قرآن مجید کے خلاف بولنے کے لیے نہیں ہیں. یہ جناب سیدہ کا استدلال ہے جو دربار کے اندر بی بی نے پیش کیا ہے. ہم نے غور فرمایا, ہم دیکھتے ہیں انحراف اور انحراف اور انحراف, اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, اور پھر اس کے بعد جب اولی الامر منکم کی باری آئی تو وہاں پر بھی جو اقتدار پر قابض ہو گیا وہ صاحب امر قرار پایا. وہی توت الملک من تشا کو جب ڈسٹارٹ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی انحرافی تفسیر وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گی. تو اولی الامر, اس کی اطاعت کا حکم تو پروردگار نے دیا, کہ یہ معاملہ بالکل ذہنوں پر چھا گیا تھا, بالکل چھا گیا تھا. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یزید کا نمائندہ جو بعد میں آ کر مدینہ کو تاراج کرتا ہے, مسلم بن عقبہ, جس کو اس کے کاموں کی وجہ سے مصرف بن عقبہ کہا گیا, جب اس کی کسی نے مذمت کی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ تم میری مذمت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کون سا غلط کام کیا؟ یعنی واقعہ ہررا ایگزیکیوٹ کرنے والا آن بہاف آف یزید وہ کون تھا؟ یہی شخص تھا. 3 دن تک مدینہ منورہ تاراج کیا گیا, مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، نمازیں معطل ہو گئیں، مدینہ منورہ کے اندر معاذ اللہ کے ساتھ کہنا پڑے گا خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ یہ سارے کام ہوتے رہے، کس کی نگرانی میں؟ مسلم بن عقبہ۔ کون کروا رہا تھا؟ کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ 3 دن تک کے لیے مدینہ منورہ مباح ہے؟ یزید نے یہ حکم دیا تھا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ پر سنگاری کس نے کروائی؟ یزید نے کروائی۔ کرنے والا کون تھا؟ یہ جب اس کی مذمت ہو رہی ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس کی مذمت ہو رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے، میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے تو قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یزید کون تھا؟ ولی امر۔ میں نے ولی امر کی اطاعت کی، میں نے تو حکم خدا پر عمل کیا، میں نے تو قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ آپ قرآن مجید کی مظلوم آیات کی فہرست اگر مرتب کریں گے، ساری آیتیں اس کیٹیگری کے اندر فال کریں گی۔ یہ قرآن مجید کی مظلوم آیتیں ہیں۔ توت الملک من تشا، تنز الملک من منتشا، تعز منتشا، تذل منتشا۔ خدا کے ملک دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر مت سوچو۔ خدا کے ملک سے محروم کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر غور مت کرو۔ خدا کے نزدیک عزت کیا ہے؟ اس پر غور مت کرو۔ خدا کس کو ذلیل سمجھتا ہے؟ اس پر غور مت کرو۔ بس جو دنیا داری کے معیارات ہیں انہیں کو لے لو، اور لے جا کر اس پر تطبیق کر دو قرآن مجید کی اصطلاحات کو۔ یقین جانیے برادران عزیز، یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، کہ جہاں پر عنوان ٹھیک ہوتا ہے مگر اسے غلط جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے، تطبیق کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جب ایک زمانہ گزرتا ہے اور تربیت اور پرورش اسی طریقے سے ہوتی ہے تو سچ جھوٹ بن جاتا ہے، جھوٹ سچ بن جاتا ہے۔ اصطلاحات ٹھیک رہتی ہیں مگر ان اصطلاحات کے مطالب بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ امیر شام کے زمانے میں احادیث کو باقاعدہ گھڑا جاتا تھا، تو پرپزلی یہ کام کیا گیا۔ تو ان کو معلوم کہ اب جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے کفر کے نام پر نہیں کرنا ہے، اب جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے اسلام کے نام پر کرنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نقاب اسلام چہرے پر ڈال دی گئی تھی تو ایجنڈا بھی یہی تھا۔ یزید کے زمانے تک ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ اب جو کچھ کرنا ہے اسلام کے نام پر کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اس پوزیشن میں آئے کہ اعلان کر سکتے ہیں، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ کل کی جو بات تھی اسے میں متصل کرتا ہوں کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی پیغام خدا کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ سارے کا سارا ایک ریلیجن کا کارڈ تھا جو استعمال کیا گیا بنی ہاشم کی طرف سے۔ مصطفیٰ رسول نہیں ہے، رسالت کا انکار۔ وہ جس کو ابتداءً مجمل طور پر کہا گیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی رسول رسول نہیں، کیا رسول ہے مگر ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ انہوں نے کتاب دے دی اور کچھ ان سے نہیں چاہیے۔ اس وقت رسالت کا انکار نہیں کیا گیا، دوسرے انداز میں کہا گیا۔ مگر جب یزید تک معاملہ پہنچا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی وحی ہی نازل نہیں ہوئی، یہ ملک اور اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا گیا۔ اور فرمایا برادران عزیز، آپ نے درمیان میں حدیثوں کا ایک پورا سلسلہ اکھڑا جاتا، ان کے فضائل فیبریکیٹ کرو، ان کے فضائل فیبریکیٹ کرو، کس کو کاؤنٹر کرنا ہے؟ امیر المومنین۔ ان کے فضائل کے بیان کو روکا جائے، ون وے اور دا ادر، بائی ہوک اور بائی کروک۔ لوگوں کو انسینٹیو دیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ خود سے مختلف باتیں گھڑنا شروع کریں۔ تیسرے خلیفہ کے حوالے سے تو خاص طور پر ایک کیمپین چلائی گئی کہ ان کے لیے جتنے زیادہ فضائل بیان کیے جائیں گے اتنی ہی زیادہ مراعات ان کو دی جائے گی، اور امیر المومنین کے حوالے سے کچھ بھی اگر بیان کرنا ہے پابند، ان کا نام بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہتے ہو، علی نہیں رکھ سکتے، اس بات کی کوئی اجازت نہیں۔ غور فرمائیے برادران عزیز، اس پورے سلسلے کے اندر ہوا کیا؟ بچوں کو تربیت دی جاتی تھی، برین واش کیا جاتا ہے، وہ امیر المومنین پر تبرک کرتے کرتے بڑے ہوئے ہیں۔ اہل شام کو آپ کیا کہیں گے؟ واقعا انصافاً اگر آپ دیکھیں تو اہل شام کو آپ کیا کہیں گے؟ جو ان کے دلوں میں بغض اہل بیت موجود تھا وہ اسلام کے نام پر موجود تھا۔
उनको कुछ नहीं पता कि आले मोहम्मद कौन है, अहले बैत कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। उनके पास अगर कोई उनवान इनके लिए है तो वो खारजी का, इनके पास अगर कोई उनवान इनके लिए है तो वो दुश्मन ही है दीन का, ये सारे के सारे दीन के दुश्मन। यहाँ पर आप गौर कीजिए, हजरत आला मिर्जा सुल्तान ने अल बलागुल मुबीन के अंदर इस नुक्ते को रेज किया, और सिर्फ उन्होंने नहीं बाकी दीगर उलमा ने भी इसको रेज किया, मगर उन्होंने इसकी डिटेल वहां पर तहरीर फरमाई। क्या आप जरा गौर कीजिए कि ये अफराद जो शाम में बिल आखिर मुसलमानों के तकदीर से खेलने वाले करार पाए, हाकिम करार पाए, इस्लाम के नुमाइंदे करार पाए, इनको शाम तक पहुंचने का रास्ता किसने फराहम किया? मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि कभी करबला के वाकये को आइसोलेशन में मत रखिएगा, ये तमाम तक चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरी खिलाफत के जमाने में जब दमिश्क में मुसलमानों का इख्तदार एस्टेब्लिश हुआ है तो बनू उमैया को वहां पर इख्तदार किसने फराहम किया? ये वो अफराद थे कि जिनकी दीनी नुक्ता नजर से कोई इज्जत नहीं थी, तो इज्जो मंतशा व तुजिल्लो मंतशा, कोई इज्जत नहीं थी। आप जरा गौर कीजिए कि वो शख्स जिसको हम वहशी कहते हैं, वहशी जैसे जनाब हमजा को कत्ल किया था, पैगंबर अकरम ने क्या कहा फतेह मक्का के बाद? पैगंबर अकरम ने वहशी को मुखातब करके ये कहा था, ठीक है अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है हम तुम्हें मुसलमानों के रजिस्टर के अंदर लिख लेते हैं। आज की इस्तेलाह में ये कहा जाए कि तुम्हारा एक शनाख्ती कार्ड इशू कर दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, मगर अगर वैसी मुमकिन हो ना तो एक काम करना, मुझे अपना चेहरा मत दिखा, जैसे कि तुझे देखकर मुझे मेरे चाचा हमजा याद आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है? उस माशरे के अंदर इनकी कितनी इज्जत है, इन लोगों की कितनी इज्जत है? वैसी तो टूल था, वैसी ने अपने ओम से तो कुछ भी नहीं किया, उसको मुकर्रर करने वाली तो हिंदा थे, हिंदा हिंदा का शौहर, ये तमाम अफराद, उनकी उस माशरे के अंदर क्या इज्जत है? उस माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं। मुसलमान होने के एतबार से उनको एक शनाख्ती कार्ड इशू कर दिया गया है आज के इस्तेमाल में, वरना उस सोसाइटी के अंदर जो उनको देखता है ओहद याद आता है, बदर याद आता है। बहुत से अफराद ये कहते हैं कि भाई जब एक दफा मुसलमान हो गए तो बस हो गए, मुसलमान हो गए तो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि तौबा करके अपने आप को प्रूफ करो कि अब तुम बदल चुके हो। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको पेशे नजर ही नहीं रखा जाएगा। मैं इसको समझाने के लिए बाद औकात ये कहा करता हूं कि गौर फरमाइए कि अगर किसी घर में चोरी हो जाए और पता चले कि मेड इन्वॉल्व थी खुदा न करे, और आप उसको माफ कर देंगे तो क्या आप उसको घर वापस हवाले भी करेंगे? दो मरतबा उसने चोरी की घर के अंदर, अब आप उसको रखेंगे वापस घर में? तीन मरतबा उसने चोरी की, अब आप उसको घर में रखेंगे? आप कहें मैंने माफ कर दिया, माफ करना और है घर हवाले करना और है। एक है माफ कर देना और एक है घर हवाले कर देना, ये कौन माकूल इंसान ये काम करता है कि जो तीन मरतबा दो मरतबा चार मरतबा घर में चोरी कर चुका हो कि आप उसके हवाले घर करेंगे? क्या आप उसके हवाले बच्चे करेंगे? आप कहेंगे कि ये मेरे नाबालिग बच्चे हैं, बहरहाल तुमको मैंने माफ कर दिया, लिहाजा ये मेरे बच्चे तुम्हारी कस्टडी में, तुम सुपरवाइज करो। जरा गौर फरमाइए कि अगर दो से तीन मरतबा किसी का घर में चोरी करना साबित हो जाए तो घर उसके हवाले नहीं किया जाता, जो जिंदगी भर मुसलमानों से जंगे करते रहे आप उनके हवाले दीन करने चले? फतेह मक्का के बाद कितने दिन गुजरे कि ये इस्लाम के अल्लामा हो गए? यानी अगर दमिश्क में किसी को भेजा जा रहा है इसका मतलब क्या है? दमिश्क वालों को कुछ नहीं पता, they don't know anything इस्लाम के बारे में, उनको कुछ नहीं पता। पैगंबर अकरम की वफात हो जाती है 11 हिजरी में, दमिश्क पता नहीं हुआ। खिलाफत उला का तकरीबन इख्तिताम है और खिलाफत सानिया का आगाज है कि जब मुसलमान वहां पर अपने इख्तदार को एस्टैब्लिश करते हैं। आगा मिर्जा सुल्तान की फरमाते हैं ये कोई भी इज्जत जिस माशरे के अंदर उनकी कोई हैसियत कोई स्टेटस उनका नहीं है, जो उनको देखता है एक मनफी तासर उनके बारे में जहन में आता है, यही लड़ने आए थे बदर में, यही लड़ने आए थे ओहद में, यही लड़ने आए थे इन तमाम जंगों के अंदर। جن کی کوئی عزت نہیں ہے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ دمشق میں جاؤ اور جا کر وہاں پر حکومت کرو, گورنر بنو. ہمارے گورنر بننے کا مطلب کیا ہے کہ نماز جمعہ یہ لیڈ کریں گے, جمعہ کا خطبہ یہ دیں گے, لوگوں کو اسلام یہ بتائیں گے, لوگوں کو قرآن یہ سکھائیں گے, ان کی سرکردگی میں یہ سارے کام ہونے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے لاجیکلی بتائیے, انصافاً بتائیے. سب سے پہلے تو ان کی اپنی کتنی تربیت ہوئی, ذرا گنیے گا. شوال 8 ہجری, یہ فتح مکہ کا مہینہ ہے. پیغمبر اکرم کی وفات ہے 11 ہجری کے آغاز میں, یہ 28 صفر. ربیع الاول لے لیجئے, 12 ربیع الاول, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں, چند دن اور بڑھ جائیں گے. یعنی محرم اور ظفر 11 ہجری کے, یہ 2 مہینے نکال لیجئے. 8 ہجری کا اختتام ہے شوال, اس کا مطلب شوال کے بعد ذیقعدہ ذوالحجہ, 2 مہینے. تو یہ 2 مہینے, 2 مہینے وہ, اور پھر درمیان میں کتنے سال بنے, 9 ہجری اور 10 ہجری. یہ 2 سال, 2 مہینے ادھر, 2 مہینے ادھر, یعنی تقریباً آپ 2.5 سال لگا لیجیے. یہ 2.5 سالوں میں یہ افراد اسلام کے ایسے علامہ بن گئے کہ جس کے بعد ان کو دمشق میں بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں کے جاہل افراد کو یہ اسلام سکھائیں. علی گئے نہیں ہے, سلمان فارسی گئی نہیں ہے, ابو ذر غفاری گئی نہیں ہے. دمشق والوں کو اسلام کون سکھائے گا جو زندگی بھر مسلمانوں سے لڑتے رہے, جو زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف تلواریں نکالتے رہے, وہ سکھائیں گے. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ دمشق کے جو مسلمان, جو نئے نئے مسلمان ہوئے, پہلے تو کرسچن تھے, وہ عیسائی تھے, وہ مسلمان ہوئے, اب ان کو قرآن پڑھانا ہے, قرآن سکھانا ہے, قرآن بتانا ہے, اور یہ قرآن بتائیں گے. قرآن میں تو جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے, قرآن میں تو جنگ احد کا بھی تذکرہ ہے. سورہ آل عمران آپ اٹھا لیجئے تو جنگ احد کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. سورہ انفال آپ اٹھا لیجئے, جنگ بدر کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. آپ دیگر سورہ محمد اٹھا لیجئے, بدر کا تذکرہ تو کئی سوروں میں آیا ہے. ان تمام جنگوں کے اندر بہت کچھ ہوا, بہت کچھ ہوا ہے. جب دشمن آئے مقابلے پر اور مسلمان یہاں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو کئی چیزیں ہوئی ہیں. جب ہم جنگ احد کھول کر پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اگر وہ دمشق والے یہ سوال کریں کہ یہ تو ہمیں بتائیے کہ اس جنگ کی ضرورت کیوں پڑی, پیغمبر اکرم کے مخالف تھے کون جو تلوار کھینچ کر آ گئے تھے, تب آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو دمشق پر حاکم ہے وہ یہ بتائیں گے کہ جناب علی یہ ہم ہی لوگ تھے جو ان رسول سے لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, یہ دمشق والے بتائیں گے, دمشق والوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم ہی لوگ تھے, میرے باپ دادا تھے اور میں خود بھی تھا الحمدللہ. یہ شرف مجھے بھی حاصل تھا کہ پیغمبر اکرم سے لڑنے کے لیے میں جایا کرتا ہوں, کیا وہ یہ کہیں گے؟ اور اگر وہ دمشق والے پوچھیں کہ ٹھیک ہے چلیے آپ لوگ لڑا کرتے تھے, لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جو میدان سے بھاگ جایا کرتے تھے یہ کون تھے؟ کہ لڑنے والے ہم تھے, بھاگنے والے وہ ہیں جو مدینے میں اس وقت تخت خلافت پر بیٹھے ہیں. کیا یہ کہیں گے؟ نہ وہ یہ کہنے والے ہیں نہ یہ کہنے والے ہیں. اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ. اللہ نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. یہ کون ہے؟ کہ ہم بنو امیہ, ہم قرابت دار. کہ یہ جو خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رجس و نجاست کو دور کر اور طہارت کا مرکز قرار دے. یہ کون ہے؟ کہ ہم بنو امیہ, ہمارے بارے میں. یہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہیں. پیغمبر اکرم پر جب وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھتا کون تھا؟ ہم کاتب وحی, ہم کاتب وحی, ہم. اب یقین جانیے برادران عزیز کہ جس پر آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں, کیا اسی بات کا یقین رکھنے والے افراد اس وقت بھی موجود نہیں؟ یعنی یقین جانیے میں کبھی نہیں بھول سکتا, مجلسوں کے لیے سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ جنگ جانے کا اتفاق ہوا. ایک صاحب جو وہاں پر ملے بظاہر خوش عقیدہ تھے, مجلس میں بھی شریک ہوئے, اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں, یعنی اتنی تو تبدیلی آ گئی. مگر جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ بہرحال امیر شام کاتب وحی تو تھے نا. یقین جانیے ان کا سوال, امیر شام کاتب وحی تو تھے نا. اب آپ سنیے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں, میں نے ان سے سوال کیا، یا میں بالکل اپنا جو یعنی میرا مکالمہ تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بات بتائیے جب آپ کہتے ہیں کاتب وحی تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے، وحی لکھنے والا؟ ہاں، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیت ہیں، پڑھی اپنے رب کے نام سے بھی جس نے پیدا کیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ جو پانچ آیتیں ہیں اور اسی طریقے سے بات کی جتنی آیتیں پیغمبر پر نازل ہو رہی تھیں، تو پیغمبر اکرم غار حرا سے اتر کر آتے تھے، کوئی اور وحی ان پر نازل ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر اکرم امیر شام کو بلاتے تھے اور کہتے ہیں کہ بھائی لکھنا شروع کرو، ابھی یہ تازہ وحی یہ نازل ہوئی، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ حضرت مسلمان کب ہوئے تھے، یہ مسلمان کب ہوئے تھے؟ کہا وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ان کو دیکھ کر اندازہ کیجئے کہ شام کے مسلمان کیسے تھے۔ آٹھ ہجری سے پہلے جو تلواریں کھینچ کھینچ کر پیغمبر اکرم سے لڑ، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی وحی نازل ہو، جو منکر وحی ہے اسے کاتب وحی بنایا جا رہا ہے، جو عدو رسول ہے اسے دافع رسول بنایا جا رہا ہے، کہ دفاع کرنے والے تھے اللہ کے رسول۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس پروپیگنڈے کو فاقعاً توڑنے کے لیے بعض افراد نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم جب زیارہ تربین میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ جملہ ملتا ہے، لَيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کہ اے پروردگار میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حسین نے یہ قربانیاں اس لیے دی تاکہ لوگوں کو جہالت کی نجاست سے باہر نکالے۔ حسین نے اس مشن کے لیے جناب زینب کو، سید سجاد کو اسی لیے ساتھ رکھا۔ میں بھی فارملی منظر مسائل سے دور ہوں مگر ذرا غور کیجیے گا کہ یہ جو زیارت کے الفاظ ہیں، ایک کوفے والوں کا معاملہ ہے، ایک شام والوں کا معاملہ ہے۔ کوفے والوں کا معاملہ جہالت کا نہیں ہے، آیت اللہ شہید باقر الصدر علی اللہ مقامہ نے اس بات کو بہت ایلوکوینٹلی ایلیبریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا مسئلہ جہالت کا نہیں تھا، وہ جانتے تھے علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ وہاں پر کچھ افراد تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی بات کی لاج رکھی، کربلا میں جو آئے ہیں امام حسین کا ساتھ دیا ہے، 80% افراد کوفے کے رہنے والے، کچھ افراد تو ہوئے جنہوں نے اپنی بات کو آنر کیا۔ عابس ابن شبیب شاکری کوفہ کے، بریر حمدانی کوفہ کے، مسلم بن اوسجا کوفہ سے آئے، حبیب ابن مظاہر اسدی کوفہ سے آئے، 80% افراد تو شہر کوفہ سے آئے۔ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو کوفہ کے اندر محصور ہو گئے گھروں کے اندر، ناکہ بندی کر دی گئی، ان کو نکلنا ہی نہیں ملا، کوشش کر رہے تھے نہیں جا سکے، ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ کچھ افراد تھے جن کو زندان کے حوالے کر دیا گیا تھا، ان پر بھی کوئی الزام نہیں، جناب مختار اسی کیٹیگری میں، جب زندان میں ڈال دیا گیا تو وہ بندہ کیا کرے گا، وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں۔ جو بڑی مشکل سے پہنچ پائے وہ پہنچ پائے، انہوں نے اپنی بات کو آنر کیا۔ بعض افراد، یہ میں جناب حر کی بات نہیں کر رہا، ان سے ہٹ کر بعض افراد فوج ابن زیاد میں شامل ہوئے اسی پرپس سے کہ کسی طریقے سے ہم کربلا پہنچ جائیں اور پھر وہاں پر جا کر ہم فلور کراس کریں اور امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ جو کربلا کے شہدا ہیں ان میں یہ بھی شامل ہیں، یعنی ایک منقلب ہونے والے ہیں، ان میں جناب ہو رہے ہیں، وہ تو منقلب ہوئے ہیں، وہ جب آئے تھے کربلا تو اس انٹینشن کے ساتھ نہیں آئے، مگر اب میں بات کر رہا ہوں ان افراد کی کہ جو انٹینشنلی ان کا ارادہ ہی یہ تھا کہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام کو جوائن کریں گے، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر واقعی اس پلان کے مطابق عمل کیا۔ یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، یہ بھی کوفے والے ہیں۔ ہاں، انہی کوفے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جنہوں نے غداری کی، کوئی شک نہیں۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا یہ علی اور حسن اور حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ نہ، ایسا نہیں تھا، یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ آل محمد کون، ان کے درمیان جناب زینب رہی ہیں، ان کے خواتین کو جناب زینب نے درس تفسیر قرآن دیا ہے، ان کے مرد پہچانتے ہیں کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، ان کا نفس کمزور ہے، ان کا ایشو جہالت نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ دمشق والوں کی طرف جا کر دیکھیں تو ان کا تو اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جاہل، ویژن نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، کمپریہنشن نہیں ہے، فہم نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ علی کون ہے، وہ نہیں جانتے، یا یعنی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ صفین کے میدان میں واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، مگر اگر اندازہ کیجیے صفین کے میدان میں علی کا حق پر ہونا ثابت ہو رہا ہے جناب عمار کے ذریعے، یعنی اندازہ کیجیے گا کہ جناب عمار قتل ہوں تو یہ ثابت ہو کہ علی حق پر ہے، یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی جناب عمار کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی برو قتل کرے گا، یہ سب کو پتا ہے۔ علی کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا وہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اہل شام کا معاملہ کہ ان کا لیول کیا ہے، ان کو نہیں معلوم، وہ جہالت میں رکھے گئے۔ اور یقین جانیے اگر پیغمبر اکرم نے عمار کو مخاطب کر کے یہ کہا ہوتا کہ تجھے معاویہ قتل کرے گا تو یہ حدیث بھی پردے میں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے مجمل چھوڑ دیا، یہ وہی منصوبہ پروردگار اس کی تکمیل اس حدیث کے ذریعے سے۔ اتنی حدیثیں گڑی گئی ہیں تو اس حدیث کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا، مگر نہیں، اس حدیث کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اس لیے کہ پتا نہیں ہے کہ کون قتل کرنے والا، یہ تو ابھی پردے میں، جب قتل ہوں گے تو پتا چلے گا۔ ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے، صفین کے میدان میں قریب 90 برس کا سن ہے جناب عمار یاسر کا، اور وہ میدان میں موجود ہیں۔ شام والے اتنے تو پریشان اسی وقت ہو گئے کہ ارے یہ میدان میں آ گئے، یہ میدان میں آ گئے، اگر یہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ علی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ علی بھی اسی میدان میں ہے، علی کے مقابلے پر ہے، کوئی نہیں سوچ رہا۔ آپ پروپیگنڈے کی طاقت تو دیکھیے۔ اور پھر جب جناب عمار قتل ہوتے ہیں تو جناب عمار کے قتل پر شام کے لشکر میں ایک ہوگا برپا ہو گیا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے عمار تو وہی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ کلام موجود ہے، اس کا مطلب کیا؟ کہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ اللہ کے رسول کا واقعا یہ کلام ہے تو ان کے اندر تسلیم کی خوب موجود ہے، مگر ان کو کتنا ڈارک میں رکھا گیا، کتنا اندھیرے میں رکھا گیا۔ ایک ہے جہالت اور دوسرا آئی کیو، ایک جہالت کا ایشو ہے، دوسرا آئی کیو کا ایشو ہے۔ پتا نہیں ہے کہ علی کون، سلمان کے بارے میں پتا ہے، عمار کے بارے میں پتا ہے، عمار قتل ہو گئے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب تو فیت الباغیہ ہم لوگ ہیں، باغی گرو تو ہم لوگ ہیں۔ پیغمبر اکرم نے عمار کے بارے میں یہ کہا تھا کہ باغی گرو قتل کرے گا، عمار کو ہم نے قتل کیا، کبرا موجود ہے، صغرا یہ ہے، اس کے اوپر تصدیق کرو، نتیجہ ہاتھ میں، 2 جمع 2 4، کیا باقی بچا؟ اب آئی کیو کا مسئلہ ہے۔ امیر شام نے کیا کہا؟ تو بس اتنی سی بات ان لوگوں کے درمیان مشہور کرو کہ عمار کو قتل اس نے کیا جو اسے میدان میں لے کر، عمار کو قتل اس نے کیا جو اسے میدان میں لے کر آیا۔ اتنی محترم بزرگ ہستی شخصیت کو کیا میدان میں لانا چاہیے؟ نہیں لانا چاہیے۔ جب وہ لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ قاتل ہوں۔ اب کسی نے تو اعتراض کیا ہوگا نا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، قاتل تو ہم ہی لوگ ہیں، یہ کیا بات کی، یہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اگنورنس ہے اور یہ آئی کیو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے سردار نے بات کہی بالکل ٹھیک کہی، عمار کو قتل اس نے کیا جو اسے میدان میں لے کر آئے، بالکل ایسا ہی۔ جب امیر المومنین تک یہ بات پہنچی تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر یہی معیار ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ حمزہ کا قاتل کون؟ پھر یہ بتاؤ کہ حمزہ کو کس نے قتل کیا، حمزہ کو کون میدان میں لے کر آیا تھا؟ حمزہ کو تو پیغمبر اکرم میدان میں لے کر آیا تھا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، امیر المومنین نے شہدا میں سے انتخاب کیا اس شہید کا کہ جس کی قتل کی ذمہ داری امیر شام کے ماں باپ پر آتی، اور سوچ کے لیے ماں باپ فراہم کیا، مگر کیا وہ اس لیول پر تھے اس وقت کہ اس کو سمجھ پاتے؟ نہیں، انہوں نے امیر المومنین کے اس آرگومنٹ کو تو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بات بالکل یہی ہے، جو ان کو میدان میں لے کر آیا اسی نے اس کو قتل کروایا۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک پوری مہم ہے کہ جس کو سچ کرنا ہے، اس طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس طرف سے کرنا کیا ہے؟ اس طرف سے اس گرد کو صاف کر کے دین کا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو آشکار کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امام حسن نے وہ کام انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے لیے ایک تمہید کو فراہم کیا جا سکا، ایک مقدمہ فراہم کیا جا سکا. اہل شام چاہے جہالت کا شکار، وہاں سے اگر کوئی فرد آ جاتا ہے، یعنی شام والوں تک آل محمد کا تعارف کیسے ہوا، جو بھی تھوڑا بہت تعارف ہوا کیسے ہوا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے تو کچھ افراد تھے جو گریا کر رہے تھے، زیادہ تر افراد تو خوشیاں بنا رہے تھے. یہ جو گریا کرنے والے افراد ہیں، جو غم منانے والے افراد ہیں، یہ شام میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کو اگر آپ ٹریس کرنا چاہیں تو آپ کو دو تین باتوں کو یقیناً کنسیڈر کرنا پڑے گا. نمبر ایک، جناب ابو ذر کی جلا وطنی. تو تیسری خلافت کے زمانے میں جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا. پہلے انہوں نے تیسرے خلیفہ کی حرکتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو بینش کیا گیا، نکال دیا گیا وہاں سے، جلا وطن کیا گیا اور وہ دمشق پہنچے. جب دمشق پہنچے تو امیر شام کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا اور کھلم کھلا کنڈیم کیا. اب جناب ابو ذر صحابی رسول تو ہیں، کتنا ان کو روکا جائے؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں تو مجھے تو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا، مجھے تو معلوم ہے کہ علی مرتضیٰ کیا تھے، میں تو جانتا ہوں ان کو، میں تمہیں بتاتا ہوں. اس کے نتیجے میں امیر شام کی نیند حرام ہوئی، امیر شام پریشان ہوا اور اس نے بالاصرار جناب ابو ذر کو واپس مدینہ منورہ بھیجوایا، ٹارچر کے ساتھ مگر واپس بھیجوایا. مگر اس دوران جناب ابو ذر نے کچھ افراد کو سمجھایا کہ دین حقیقی اسلام کیا ہے، مصطفیٰ کون ہے، مرتضیٰ کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین ہے.
اور محمد وار محمد سلام اللہ
یہ آل محمد کا تعارف ہے کہ جو وہاں پر پہنچا، محدود صحیح مگر ایک تعارف. پھر اس کے بعد وہ افراد کے جو دمشق سے مدینہ منورہ آیا، کبھی مکے میں حج کے دوران ملاقات ہو گئی، کبھی مدینہ منورہ میں ملاقات ہو گئی، اس پورے سلسلے کا نمائندہ واقعہ وہ ہے جو آپ سب کے حافظے میں موجود ہے. ایک شامی آیا، جو آپ فضائل میں عام طور پر سنا کرتے ہیں، ایک شامی آیا اور آ کر اس نے امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے گالن گلوچ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا کہ امام حسن کیا کرتے ہیں، امام حسن تحمل کے ساتھ اس کی بات شروع، تحمل کے ساتھ. جب اس نے اپنی تمام باتیں کر لیں، غالب ملو سب و ستم مغلزہ جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کر لیں، امام بھی جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ پروپیگنڈے کا شکار ہے. امام اسے مخاطب کر کے کیا کہتا ہے کہ چھوڑو یہ ساری باتیں، مجھے اندازہ ہے کہ شاید تم نے کچھ ایسا سن لیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم غلط فہمی کا شکار ہو، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی تو یہ بتاؤ تم مسافر لگتے ہو، یہ بتاؤ کھانا کھایا؟ اگر بھوکے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا مہمان بناتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں. اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میرا گھر وسیع ہے، میں ایک کمرہ تمہیں دے دیتا ہوں، تم جتنے دیر قیام کرنا چاہو قیام کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس لباس کی کمی ہو، میں تمہیں لباس پر کام کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے برادران عزیز یہ ہو کیا رہا ہے؟ حسن جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ کسی انفلوئنس میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، یہ اس کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ اس کا بریک چائلڈ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈے کا شکار ہے، برین گیا اور واش اوور ہوا ہے. یاد امام کہتے ہیں یہ باتیں چھوڑو، بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ، لباس نہیں ہے تو لباس لو، اگر رہنے کا کوئی ایشو ہے تو آؤ میرے گھر، تمہارا منتظر، میں تمہارا میزبان بنتا ہوں. یہ جب جا رہا تھا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا. عزیز یقین یعنی یہ لائن آف ایکشن، یہ جو امام حسن کا طرز عمل ہے نا، یہ لائن آف ایکشن. آپ پاکستان کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، شاید پوری دنیا میں ناسبی کتنے ہیں؟ بہت کم، ان کا پرسنٹیج بہت کم ہے. ناسبی پیور دشمن اہل بیت، سوچ کر سمجھ کر دشمنی اہل بیت کو مسلک کے طور پر اختیار کرنے والے بہت کم ہیں، مگر بہت کم ہیں. اسی شہر کراچی کے اندر پاکستان میں ہم جانتے ہیں شاہ ولی الدین، محمود عباسی، مرزا حیرت دہلوی، مولوی عبدالحق، یہ سارے کے سارے ناسبی تھے. باقاعدہ لٹریچر آتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ صرف ناسبی بھائیوں کے لیے، یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی اوریا کر لیا تھا، برہنہ کر لیا تھا کہ ہم ہیں ناسبی. سلسلہ ناسبیت نمبر ایک، سلسلہ ناسبیت نمبر دو، سلسلہ ناسبیت نمبر تین، یہ سب کیا 80s کے اندر نہیں ہو رہا تھا؟ یہ 90s کے اندر نہیں ہو رہا تھا؟ اب ذرا غور فرمائیے، یہ تھے افراد اور ابھی بھی ہوں گے، مگر ان کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ ان کا پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت کم ہے. زیادہ تر افراد تو وہی ہیں جو اس شامی کا حال تھا ویسا ہی ان کا حال ہے، وہی ان کا حال ہے. اگر ان کے ساتھ صحیح طرح سے ڈیل کیا جائے، اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، تو یقین جانیے کہ انہیں محب اہل بیت بننے میں وقت نہیں لگے. اب یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم کس طریقے سے دسترخوان پر انہیں بلائیں، ہم کس طرح سے ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے مفید ہیں. جو کچھ آپ نے سنا ہوا لگتا ہے، یاد رکھیے برادران عزیز، اس وقت بھی شہر کراچی کے اندر، میں پاکستان کی بات نہیں کر، کراچی پڑھا لکھا شہر کہلاتا ہے، اس شہر کراچی کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ شیعوں کے چالیس پارے ہوتے ہیں. میں تو دینی طالب علم ہوں، لائبریریوں میں جانا میرا شوق ہے، کتابیں کھول کر پڑھنا ایک رغبت ہے. آج تک وہ اضافی دس پارے مجھے بھی نہیں ملتا، کدھر ہے؟ مگر آپ دیکھ جائیں بلا تکلف یہ کہنے والے افراد، یہ پروپیگنڈا ہی تو ہے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ اب ان افراد کی تعداد تو بہت کم ہے کہ جو کھلم کھلا مولا کائنات سے دشمنی کا اظہار کریں. ایسے افراد تو بالکل ہی مارجنلائز ہوتے ہیں. اگر کوئی بغض ہے تو وہ شیعوں کے حوالے سے، اس میں بھی پروپیگنڈا زیادہ ہے. اگر تمیز سے، طریقے سے ان کو سمجھایا جائے تو شاید بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہاں، یہاں پر ایک فرق کرنا پڑے گا، ایک فرق کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے ملیریا کا مریض، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ملیریا پھیلانے والا مچھر، اس کا علاج نہیں کیا جاتا، اسے مارا جاتا ہے. ان دونوں کو ڈیل کرنے کا انداز الگ الگ ہے. ایک وہ ہے جو لاسٹ کیس ہے، اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ ابو جہل اسلام قبول کر لے گا، وہ نہیں ہونے والا. اگر آپ امیر شام سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ نعرہ حیدری لگائے گا، وہ نہیں لگائے گا، وہ نہیں لگائے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ عوام الناس کے اندر بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو ملیریا کے مریض ہیں. جب آپ کو ملیریا کا مریض ملتا ہے تو آپ اس کو ختم نہیں کرتے، اس کو اسپتال میں بھرتی کرواتے ہیں تو اس کا علاج ہو جائے، تاکہ وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو جائے. جس طرح سے جسم کی بیماریوں کا علاج کر کے جسم کو صحت مند بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کی بیماریوں کا علاج کر کے روحانی اعتبار سے صحت مند بنایا جاتا ہے. میں کنکلوڈ کروں اپنی خدمت میں کہ وہ جو شامی آیا تھا تو امام حسن کا انداز یہ تھا، مگر خود امیر شام کے ساتھ بھی یہی انداز تھا. کئی مقامات پر امام حسن نے ایکسپوز کیا ہے امیر شام، بتایا ہے کہ یہ کون ہے، سمجھایا ہے کہ یہ کون ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں فقط دو واقعے پڑھوں، بہت مختصر اور مسائل کے تنظیم میں، اور مجلس مکمل ہو جائے. یہ صلح کے بعد کی بات ہے، صلح کے بعد کی بات ہے کہ کسی نشست میں امیر شام نے امام حسن سے یہ کہا کہ حسن، میری یہ خواہش ہے کہ میں بنی ہاشم کا لب و لہجہ سنوں، تو آپ ذرا ممبر پر جا کر کچھ خطاب کریں. لوگ موجود ہیں اور زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو پرو معاویہ ہیں، امام حسن کے جانے والے کم ہیں، زیادہ تر افراد پرو امیر شام ہیں. اور ایسے میں جس کو کہیں گے کہ اپنے پیر پر خود کلاڑی مارنا، تو اس نے یہ کہا کہ حسن، میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں ممبر پر اور جا کر کچھ بیان کریں، آج میں بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں. تو امام حسن ممبر پر گئے، حمد خدا پروردگار، پیغمبر اکرم پر درود و سلام، آل محمد پر درود و سلام، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کی جو آل محمد کے شان میں نازل ہوئی. پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اور. حسن مصطفیٰ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. آئے تطہیر، آئے مباہلہ، آئے اجر رسالت، آئے مودت، آئے نجوا، یہ ساری آیتیں. جب یہ ساری آیتیں امام حسن پڑھ رہے تھے تو آپ مجھے بتائیے مجمع پر کیا تاثر تھا؟ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، امیر شام نیچے بیٹھا ہوا ہے، امام حسن منبر پر ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، شان نزول بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یہ ہم آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سب ان کے بارے میں نازل ہوا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا نازل ہوا؟ اور یقین جانیے کہ ابھی تو امام حسن نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ جو ان کے بارے میں نازل ہوئی، ورنہ شجر ملعونہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب امام حسن یہ ساری آیتیں پڑھ رہے تھے اور مجمع اپسیٹ ہو رہا تھا، تو اس موقع پر امیر شام نے کہا کہ حسن کافی ہو گیا، بس آپ تشریف لے آئیں گے۔ اب امام حسن جب نیچے تشریف لائے ہیں تو امیر شام نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس پوری سچویشن کو پیسیفائی کرنے کے لیے، اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ ساری تقریر آپ نے کر لی مگر پھر بھی ذرا سنیے، یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر، یعنی کوئی اور دلیل نہیں تھی اس میں، صرف اتنا ایک جملہ، انا خیر منک، ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے، یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ جملہ کہے تو ہم کیا کہیں؟ ٹٹ فور ٹیٹ، جس طریقے سے اس نے کہا ہے اسی طرح سے اس کو جواب دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا، کلام الامام ہے، امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا۔ امیر شام نے کیا کہا؟ یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، نہ، اس نے کہا ہے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ حسن نے کہا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ میں اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، معاذ اللہ ہے انعقول کہ مجھے یہ کہنا پڑے، کہنا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہتر کا سوال اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف اچھائی تو ہو۔ اے معاویہ، اس بات کو یاد رکھنا، جس خدا نے ہم آل محمد سے ہر نجاست کو دور رکھ کر ہمیں طہارت کا مرکز بنا دیا، اسی خدا نے تجھ سے ہر اچھائی کو دور رکھ کر تجھے نجاست کا مرکز بنا دیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ اسلوب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ بیچارہ جو آیا تھا، معلوم ہے امام حسن کو کہ یہ بیچارہ مریض ہے، مگر یہ مریض نہیں ہے، یہ امیر شام مریض نہیں ہے، یہ وہ ملیریا پھیلانے والا ہے، یہ روحانی بیماری پھیلانے والا ہے، یہ بغض علی کا جراثیم منتقل کرنے والا ہے، لہذا اس کو ڈیل کرنے کا انداز مختلف ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ یہ حضرت امیر شام تشریف لائے اور انہوں نے اعلان کیا، لیکن یہ بہت پرانا طریقہ ہے لوگوں کی توجہات کو جذب کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، کہ ان کے درمیان مال تقسیم کیا جائے، لوٹا ہوا ہے اب وہ تقسیم کرو تاکہ کچھ لوگوں کو اچھا لگے اور وقت پڑھنے پر وہ کچھ ان کی حمایت میں بولنا شروع کریں۔ تو انہوں نے اعلان کیا امیر شام نے کہ مدینہ منورہ آ رہا ہوں اور صبح سے لے کر شام تک یہاں پر بیٹھا ہوں، جو بھی آئے گا ملاقات کرے گا، میں اسے محروم نہیں لوٹاؤں گا، اسے میں کچھ نہ کچھ دوں گا۔ لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مختصر گفتگو ہو رہی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ انعام دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ شام کو امام حسن تشریف لائے، شام کو امام حسن تشریف لائے ملاقات کی، اور جب شام کو تشریف لائے تو امیر شام نے استقبال کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ دن کے اختتام پر کیوں آئے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جو آئے گا میں اسے کچھ نہ کچھ دوں گا، تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس لیے شام کو آئے کہ جو میرا خزانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہو اور مجھے آپ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ مگر حسن، میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا، میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا، میرا خزانہ بہت وسیع ہے، میرا خزانہ بہت وسعت رکھتا ہے، بہت وسیع ہے، میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ اور امیر شام نے یہ کہا کہ بھائی صبح سے لے کر اب تک جتنا لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اس کے برابر لا کر یہاں پر ڈھیر کر دیا، لا کر ڈھیر کیا گیا اور سب کا سب امام حسن کو اس نے دیا اور یہ کہہ کر دیا یہ سب آپ کے لیے، اور پھر اس کے بعد فخر کے ساتھ یہ کہا یا حسن انا ابن الہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں. یعنی آپ واقعی ذرا انتصاف پر فخر دیکھیے. عاقلۃ الاقباط، جگر خارا، جناب حمزہ کا کلیجہ چاک کرنے والی، چبانے والی، اس کا بیٹا ہونے پر امیر شام کو فخر ہے. انا ابن الہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اچھا آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ہر بات ہر موقع پر کہنے کی نہیں ہوتی، بات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سی بات کب کہی جائے. امام حسن نے فوراً اس کو رسپونڈ نہیں کیا، اس نے جملہ کہہ دیا انم نو ہند، یہ سب آپ کو دیا انم نو ہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام خاموش ہے. دوسرے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ دو طرفہ دلچسپی کے موضوع پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تک امام حسن اٹھے، کھڑے ہوئے جانے کے لیے، اور جب کھڑے ہوئے تو ایک غلام آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر امام حسن کے نالین سیدھے کر دیے، جوتیاں سیدھی کر دی. اور جیسے ہی جوتیاں سیدھی کی تو امام حسن نے کہا کہ بھائی کام تو کرو، تم نے ہمارے نالین سیدھے کیے تو کچھ نہ کچھ ہمیں تمہیں دینا چاہیے. یہ جتنا یہاں پڑا ہوا نا، یہ سب ہم نے تم کو دیا. یہ سب ہم نے تم کو دیا، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ تم رکھو. تم نے ہمارے نالین سیدھے کیے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. اور اب امام نے اپنا رخ کیا امیر شام کی طرف اور کہا انا ابن فاطمۃ الزہرا. مجھے بتائیے کہ جو اس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہوں حسن مصطفیٰ کے ہاتھوں بار بار، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کیا وجہ ہے کہ پھر امام حسن کو شہید کروا دیا گیا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. یزید کی ولی عہدی، وہ بھی ایک ریزن ہے، مگر اس سے بڑا ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک امام حسن موجود ہیں، کئی مقام پر، کئی موقعوں پر امام حسن نے ایکسپوز کیا امیر شام. ایک بغض، ایک انات، ایک نفرت، ایک تعصب دل میں موجود. کتنی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بعض روایتوں میں کہ سات مرتبہ امام حسن کو زہر دیا. چھ مرتبہ کسی نہ کسی طرح حسن مصطفیٰ شفا یاب ہوئے، کبھی جاسوسوں کے ذریعے سے، کبھی کسی اور طریقے سے امام حسن کو زہر دیا گیا. مگر آخری مرتبہ، ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد. بعض علماء کی تصریح ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس نے آ کر ہاتھ جوڑ دیے اور یہ کہا کہ آقا حسن، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی گرد ایک پہرا قائم کروں. یہ مختلف لوگ مختلف بہاموں سے آتے ہیں اور امیر شام کے جاسوس بن کر وہ آپ کو زہر دینے کی کوشش کرتے ہیں، میرے لیے قابل تحمل نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ مجھے اجازت دیجیے، اب پہرا میں دوں گا، اب میرا قائم کردہ پہرا ہوگا. اجازت ملی اور اب اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس کا انتظام. اب کوئی شخص حضرت امام حسن سے حضرت ابو الفضل کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتا، لہذا ضروری تھا کہ گھر کے کسی فرد کو ملایا جائے. یہاں پر جودہ بنت اشس کا جو کردار ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. اس کو ٹینٹ کیا گیا، باقاعدہ برائب کیا گیا، اتنے دیر ہم اتنے دینار بھی دیے جائیں گے. اور حسن مصطفیٰ کی موت کے بعد یزید کی زوجیت کا شرف بھی تجھے دیا جائے گا. تو درہم و دینار تو ملے، یزید کی زوجیت کا جو بازاروں میں خود شرف ملنے والا تھا وہ بھی نہیں ملا. خسرت دنیا والآخرہ. اور خود امیر شام نے یہ جملہ کہا کہ جب تو حسن کی وفادار نہ ہو سکی تو یزید کی وفادار کہاں سے ہوگی. مگر جو کام جودہ بنت اشس نے کیا، یہ پورا خاندان آل محمد کا دشمنوں کا خاندان ہے. جودہ بنت اشس نے زہر ملا امیر شام کے ذریعے سے، اور جودہ بنت اشس نے سراہی میں جو پانی موجود تھا اس پانی میں اس زہر کو ملا دیا. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اب انتظام یہ ہو چکا تھا کہ جناب زینب باقاعدہ حجرہ امام حسن میں رہا کرتی تھی، آدھی رات کے وقت. امام حسن آپ سوچیں چھ مرتبہ جب زہر دیا گیا تھا تو زہر کی تلخی کی وجہ سے کمزوری بھی آ چکی ہے, ذوف بھی آ چکا ہے, بیمار بھی ہیں, صحت گر چکی ہے. آدھی رات کے وقت امام حسن مصطفیٰ کی آنکھ کھلی, کروٹ لی, آنکھ کھلی, اور جناب زینب امام حسن کی آہٹ کو سنتے بیدار ہو گئے اور کہا کہ بھیا کوئی خاص وجہ تھا کہ ہاں مجھے پانی پینے کی خواہش ہو گئی. کہا کہ بھیا رکو میں پانی لے کر آتی ہوں, میں پانی لے کر آتی ہوں. امام حسن نے روک دیا کہ نہیں زینب تم زینب نہ کرو, میں پانی خود پیوں گا. کہا بھیا آپ سے اٹھا نہیں جائے گا, مگر امام حسن علم امامت سے جانتے ہیں کہ اب ہونے والا کیا ہے. اگر زینب نے صراحی سے پانی نکالا تو زندگی بھر زینب کو ملال رہے. کہہ رہے میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ پانی اپنے بھائی کو پلا دیا کہ جس میں زہر موجود تھا. اس موقع پر امام حسن نے علم امامت کا استعمال کیا اور کہا کہ زینب میں بطور امام تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ پانی تو مت لے کر, میں خود پانی لوں. بڑی مشکل سے امام حسن کھڑے ہوئے, سراہی تک پہنچے, کوزے میں اس پانی کو منتقل کیا اور پھر اس کے بعد اس کوزے کو اپنے لبوں سے متصل کیا. اور جب پانی پیا ہے تو ایک جملہ امام کی زبان پر آ گیا, یہ پانی پینے کی دعا تو نہیں ہے. پانی پینے کے آداب میں کچھ ذکر, کچھ اورات, کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں, مگر یہ جو امام حسن نے پڑھا ہے یہ پانی پینے کی دعا تو نہیں ہے. جیسے ہی حسن مصطفیٰ نے وہ پانی پیا, بے اختیار زبان پر جملہ آ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ کیسا پانی تھا کہ میرے جگر کو اندر سے کاٹ کر رکھ دیا. اور اب آپ سنتے ہیں برادران عزیز کے اس کے بعد پھر حسن مصطفیٰ قہ پر قہ کرتے جاتے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ دو دن تک حسن مصطفیٰ زہر کے اثر سے تڑپتے رہے, اور بعض نے لکھا جس میں شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ 40 دن تک حسن مصطفیٰ تڑپتے رہے, زہر کے اثر سے بے چین رہے, کروٹیں لیتے رہے. میں اللہ بنی ہاشم مدینہ منورہ کے اندر, آپ میں سے کوئی احباب جو زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں, میں اللہ بنی ہاشم مسجد نبوی سے متصل تھا, بہت قریب تھا, اور حسن مصطفیٰ کا گھر اور امام حسین کا گھر بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. جب حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا یہ خبر امام حسین تک پہنچی ہے تو عجیب صراحت ہے مقتل کی کتابوں کے اندر کہ حسین اس طرح سے حسن تک پہنچے کہ سر پر امامہ نہیں تھا, پیر میں نالین نہیں تھا. بڑے بھائی ہیں, امام وقت, امام زمانہ. آئے حسن مصطفیٰ کے پاس, حسن مصطفیٰ کی تیمارداری کی. جب یہ کیفیت دیکھیے کہ حسن مصطفیٰ قہ کر رہے ہیں اور خون آ رہا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں, اپنے آپ کو حسن مصطفیٰ کے قریب کیا, سینے سے لگایا, بغل گیر ہوئے, آنسو بہانے لگے اور پھر کہتے ہیں کہ بھیا یہ کیا ہوا. یہ جملہ جب حسین نے کہا نا کہ بھیا یہ کیا ہوا, تو اب حسن مصطفیٰ نے جواب دیا کہ حسین جو بھی ہوا ویسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو تیرے ساتھ ہونے والا. جملہ ہے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین وہ دن تو نہ کسی نے پہلے دیکھا نہ مستقبل میں کوئی دیکھے گا, یہ جو دن تجھے دیکھنا ہے. میں حسین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے بھیا حسین مجھے پانی دے کر مسموم کیا گیا ہے, تجھے پانی سے محروم کیا جائے, اور صرف تجھے پانی سے محروم نہیں کیا جائے گا, گھر کے بچوں کو بھی پانی سے محروم کیا جائے گا, بیویوں کو بھی پانی سے محروم کیا جائے گا. ارے حد یہ ہے کہ 3 سال کی بچی کو بھی پانی سے محروم کیا جائے گا, 6 مہینے کے اصغر کو بھی پانی سے محروم کیا جائے گا. اللہ تشخیص ادائیں ہوں گی. وہ دن تو کسی نے نہ ماضی میں دیکھا نہ مستقبل میں کوئی دیکھے گا, جو دن تجھے دیکھنا ہے. حسن مصطفیٰ حسین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اور جتنے دن حسن مصطفیٰ زہر کے اثر سے تڑپتے رہے, بہرحال امام حسین آتے رہے, بیٹھتے رہے, باتیں ہوتی رہیں, اسرار امامت تعلیم کیے گئے, وصیتیں کی گئیں, یہ سب کچھ ہوا. مگر اب برادران عزیز آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا کہ حسن مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ شب, یہی 28 سفر کی شب. کتنا خیال تھا امام حسن کو امام حسین کا, اور کربلا کے بارے میں کتنے فکر مند تھے, یہ تو ہمیں اس وقت پتا چلا کہ جب جناب فروا کو بلایا. جناب فروا آئیں پر قاسم 13 مہینے کے, بہت مختصر سن ہے جناب قاسم کا اس موقع پر. اور اس موقع پر امام حسن یہ کہتے ہیں کہ اے فروا اس بچے کا بھی خیال رکھنا, اور یہ جو تعویذ میں دے رہا ہوں نا اس کا بھی خیال رکھنا. اور جب اس بچے پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس بچے کو یہ تعویذ کھول کر دکھا دینا، اس مشکل کا حل اس تعویذ کے اندر موجود ہے۔